أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 18 رکوع کی آیات نمبر 148 تا 152 کا ترجمہ اس طرح ہے. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی طرف رخ کرنے والا ہے۔ تم بھلائیوں کی طرف لپکو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے پیغمبر، جس جگہ سے بھی آپ کسی سفر وغیرہ پر نکلے تو اس وقت بھی اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کر لو، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، اور اے پیغمبر، ہماری تاکید ہے کہ جس جگہ سے بھی آپ نکلو تو اس وقت بھی نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا رخ نماز میں اسی مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ تاکید اس لیے ہے کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کسی طرح کی حجت نہ مل جائے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ایسا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، تاکہ تم بینائی کی راہ پالو۔ چنانچہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ ساری باتیں سکھاتا ہے جن کو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ پس اے مومنوں، ہر دم میرا ذکر کرتے رہو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 18ویں رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی طرف رخ کرنے والا ہے، تم بھلائیوں کی طرف لپکو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن صحیح قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک علیحدہ قبلہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ ایک مرکز پر قائم ہو جاؤ اور اجتماعیت و مرکزیت کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ لیکن جان رکھو کہ ہر گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی سمت و جہت مقرر ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، اور جس جہت کی طرف بھی رخ کر کے عبادت کی جائے وہ اللہ کو پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ کسی ایک جہد میں مقید اور محدود نہیں ہے۔ اصل جو مقصود ہے وہ نیکیوں میں سبق پک کرنا ہے۔ ہر ایک گروہ جو کعبے کو قبلہ مانتا ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے۔ پھر فرمایا کہ گو تمہارے جسم، بدن اور ہڈیاں مختلف مقامات پر بکھر جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے بکھرے ہوئے اعضاء کو اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے اکٹھا کرے گا۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور اے پیغمبر، جس جگہ سے بھی آپ کسی سفر وغیرہ پر نکلو تو اس وقت بھی اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کر لو. اس آیت شریفان تحویل قبلہ کے حکم کی مزید تاکید کے لیے تیسری بار ہدایت ہو رہی ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو نماز کی حالت میں اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے. تین مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم پہلی بار ہو چکا تھا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبے کو پیش نظر رکھتے ہوں اور اسے دیکھ رہے ہیں, دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکہ شریف میں ہوں لیکن کعبہ ان کے پیش نظر اور سامنے نہ ہو, اور تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکے کے باہر روئے زمین پر بستے ہوں. پہلے حکم میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے, اور دوسرے حکم میں بیان ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا و شوق بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی, اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا, اور یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی قبلہ مقرر کیا جائے گا. اگر تحویل قبلہ کا حکم نہ آتا تو یہود تورات کے بیان کو گواہی میں پیش کر کے اعتراض کرتے, ادھر مشرکین مکہ کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ محمد ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, مگر ابراہیمی قبلہ کعبے کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے. اب اہل کتاب و مشرکین کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہی. پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں, تحویل قبلہ کے بارے میں تم کو جو تاکیدی حکم دیا گیا ہے, اگر ضدی سرکش یہود اور مشرکین تم سے کچھ کہیں اور تم کو دھمکائیں دباؤ ڈالنا چاہیں تو تم ان سے ہرگز نہ ڈرنا, بلکہ صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہنا, اور حالت نماز میں تم جہاں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہو, میرے احکام کی سختی سے پیروی کرتے رہو. اس کے علاوہ تحویل قبلہ سے یہ بھی مقصود ہے کہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دو, نیز اس لیے بھی کہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں تم بینائی کے سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ. مسلمانوں کے حق میں نعمت کے اتمام اور اس کی تکمیل کی تشریح اور توضیح کا بیان یوں ہے کہ بہت یہ آیت شریفہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الى اخره سورة النحل آیت نمبر 97. ترجمہ, جو کوئی عمل صالح یعنی ترک حیات دنیا کرے مرد ہو یا عورت تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کے ساتھ نعمت کا اتمام دراصل اللہ تعالی کے دیدار کا حصول یا پھر اس کے حصول کی طلب میں لگا رہنا ہے, اور یہ ولایت محمدی کا لازمہ ہے. اتمام نعمت کے اس درجے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہی فائز ہوئے, اور زمانے نبوت میں یہ شان اخفاء ولایت کے سبب پوشیدہ رہی, کیونکہ حضور ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو کر دین اسلام عزوِ شریعت مکمل ہونا تھا. جب یہ ہو چکا تو حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولایت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سید محمد جیون پوری مہدی معود علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا خاتم یعنی اس کا مظہر اتم بنا کر 14 جمادی الاول سن 847 ہجری میں علم و فن کے عالمی مرکز شہر جیون پور ریاست اتر پردیش میں مبعوث فرمایا. چنانچہ حضرت مہدی معود برحق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، ولایت مصطفیٰ ذات ای بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اس بندے کی ذات ہے. نیز حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آجا ہم سر تاپا ولایت بوت اما رسول خدا مامور بر اظہار آ نبودند بندہ مامورت، یعنی وہاں بھی سر تاپا ولایت تھی لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اظہار پر مامور نہیں تھے. بندہ مامور ہے. نیز آپ نے فرمایا کہ آنجا ہم فرمان خدا بلا واسطہ بود اما رسول خدا مامور بر اظہار نبودند و اینجا ہم جبرائیل ہست اما دعوے جبرائیل نیز، یعنی وہاں بھی فرمان خدا بغیر واسطے کے تھا لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اظہار پر مامور نہیں تھے، اور یہاں بھی جبرائیل ہیں لیکن دعوے جبرائیل نہیں. از رسالے القصاص المستقیم المعروف برسالے تسویت خاتمین مؤلفہ حضرت بندگی میرا شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ علیہ الرحمت والرضوان. پس حضرت مہدی معود علیہ السلام کے ذریعے اظہار ولایت محمدی ہو کر احکام متعلقہ با ولایت محمدی جو احکام طریقت کہلاتے ہیں نافذ ہو کر دین اسلام جو از روئے شریعت مکمل ہوا تھا از روئے طریقت بھی مکمل ہو چکا. وہاں اتمام نعمت تکمیل شریعت کی صورت میں ہوا اور یہاں اتمام نعمت تکمیل طریقت کی صورت میں ہوا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کے بموجب اتمام نعمت سے امت مسلمہ مستفید ہوتی رہی اور لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے ارشاد باری تعالیٰ کے بموجب حاجی برحق حضرت مہدی معود علیہ السلام کے واسطے سے بفضل خدا ہدایت یافتگی اور حسن بینائی کے بام عروج پر پہنچی.
كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
الى اخره. چنانچہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ ساری باتیں سکھاتا ہے جن کو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے. اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کے لیے اس طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے ہم نے تم پر ایک نعمت جو پوری کی تو اس سے پہلے بھی ہم تم کو ایک بڑی نعمت سے نواز چکے ہیں، یعنی ہم نے تمہیں میں سے ایک برگزیدہ ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے منتخب کیا، وہ ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا ظاہر و باطن پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی وہ باتیں سکھاتے ہیں جن سے تم بالکل ناواقف تھے. علامہ شمسی علیہ الرحمہ نے اپنی عربی تفسیر لوامع البیان کے جزء ثانی میں کتاب و حکمت کی تفسیر کے تحت یوں لکھا ہے کہ کتاب سے مراد احکام کتاب یعنی قرآن کے احکام ہیں، اور حکمت سے مراد سنت اور تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ بوجھ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے تم کو اتنے سارے انعامات سے سرفراز کیا اور ایسا رسول عنایت کیا ہے تو اب تم پر لازم یہی ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور دل سے، زبان سے، ذکر و فکر سے اور سانس کے ذریعے ہر دم ہر آن یعنی دن کے آٹھوں پہر میری یاد کیا کرو تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، یعنی تم کو اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دوں گا، اور تمہاری محبت کا جواب تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا کر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر وہ مجھ کو انسانوں کی مجلس میں یاد کرے گا تو میں اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا، جو انسانوں کی مجلس سے بہتر ہے، اور جس قدر وہ مجھ سے قریب ہوگا میں اس سے زیادہ قریب ہوں گا، اور وہ میری راہ میں پاؤں چل کر آئے گا تو میں اس کی مدد کے لیے دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں. بخاری و مسلم. جو نعمت اللہ عطا کرے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کام میں لانا اس نعمت کا شکر ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام میں لانا کفران نعمت ہے. مومنین کو اپنے محبوب بندے بنانے کی غرض سے ہدایت فرمائی کہ میری نعمتیں جو تمہیں حاصل ہوتی ہیں ان کے ساتھ میرے حقوق اور میرے بندوں کے حقوق کو نہ بھولو، اور ان کی ادائی سے باز نہ رہو، شیطان کو دوست نہ بناؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سورة الزقف آیت نمبر 36. یعنی اور جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر غافل ہو جائے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہ ہر گھڑی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. بنابری حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام نے فرمایا مومن وہی شخص ہے جو تمام احوال میں صبح و شام کی تمام گھڑیوں میں دن کے آٹھوں پہر ذات حق کی طرف متوجہ رہے. نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الشرک ترک الشرک، یعنی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا گویا شرک سے باز آ جانا ہے. ذکر اللہ فرض دوام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 103. یعنی کھڑے بیٹھے اور لیتے ہر حالت میں تم اللہ کو یاد کرتے رہو. ذکر دوام ایسا فرض ہے جو انفاظ کی پاسداری کیے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور انفاظ ناک سے مقید نہیں ہے بلکہ وہ تو بدن کے تمام اعضاء میں جاری و ساری ہیں. من جملہ دیگر وجوہات کے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سالکان راہ حق تعالی وہ طالبان ذات مطلق میں ذکر خفی کو سب قسم کے اذکار سے افضل بتایا ہے، کیونکہ ذکر خفی اور پاس انفاس کے بغیر ذاکر کا وجود ریا اور خود بینی سے نہ تو پاک ہو سکتا ہے اور نہ ذکر دوام حاصل ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ذکر اللہ محض زبان سے کیا جائے تو ذاکر جب کبھی بات کرنے اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتا ہے یا جب کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ یاد الہی نہیں کر سکے گا. پس بے خدا رہنے سے اس کا شمار غافلوں میں ہوگا، حالانکہ غفلت مومن کی صفت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے،
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون.
سورة الأعراف آیت نمبر 189. یعنی ہم نے بہت سے جنات اور آدمیوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں لیکن کسی حقیقت کو پا نہیں سکتے، اور ان کو آنکھیں تو ہیں لیکن دیدار خدا نہیں کر سکتے، اور ان کو کان تو ہیں لیکن ان سے حق بات نہیں سنتے. یہ لوگ چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل اور بے خبر ہیں. امام زاہد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حصول مقصد کے یہ تمام فرائض میں ذکر اللہ بڑا فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. یعنی نماز پڑھتے رہو، بے شک نماز بے حیائی یعنی اخلاق ذمیمہ سے جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں اور ممنوعات ایسے رنگ آمیز وہ دکھاوے کے اخلاق حمیدہ سے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں روکتی رہتی ہے، اور ذکر اللہ بنظر تاثیر و تزکیہ نفس افضل و برتر ہے. اے عزیز، یاد رکھو کہ ذکر دوام کے بغیر تزکیہ نفس و تجرید و تفرید حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ دل کی پراگندگی دفع ہو کر دل میں جمعیت پیدا ہو سکتی ہے، اور بیچارہ طالب قرب الہی شیطانی وسوسوں سے دور نہیں ہو سکتا، اور نفس کی خواہشات اور آرزوؤں سے بھی نہیں نکل سکتا. اس لیے طالب حق کو یاد الہی میں اس قدر مسلسل محنت کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں ذکر اللہ سے غافل نہ رہے. چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، کہتے سنتے، بلکہ کل حرکات و سکنات میں اس کو حاضر وقت رہنا چاہیے تاکہ کوئی ساتھ باطل نہ گزرے، بلکہ ساتھ پر ایسی نظر رکھے کہ کوئی دم غفلت میں نہ نکلنے پائے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، یعنی جو دم ذکر اللہ کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ دم کی پاسداری کیے بغیر ذکر دوام حاصل نہیں ہو سکتا. اور طالب خدا جو یائے ذات مولا نہ تو مردگی کی صفت سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ دل سے غفلت کا پردہ دور ہو سکتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ارشاد میں حکمت یہ ہے کہ سانس دل میں نیز تمام اعضاء میں پہنچتا رہتا ہے، پس جب کہ سانس ذکر اللہ کے ساتھ تمام اعضاء میں سرایت کرتا ہے تو ذکر کے فیض سے اثر حیات تمام اعضاء میں پیدا ہوتا اور ذاکر کے دل میں درخت ایمان اگاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ ينبت الایمان کما ينبت الماء بقلہ، یعنی جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ایمان کا درخت اگاتا ہے۔ رسالہ شریفہ حضرت شاہ قلمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 179۔ الحمدللہ سورۃ 18 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔